الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا ہے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اور اس کی قدردانی کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا اللہ نے ہمیں دوبارہ عطا فرمایا, آخری عشرہ دوبارہ عطا فرمایا, یہاں اعتکاف کا موقع دوبارہ عطا فرمایا, اپنے صالح اور نیک بندوں کی صحبت دوبارہ عطا فرمائی, یہ ماحول نیکی والا دوبارہ عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور اس کی قدر کرنی. کل میں نے یہ بات عرض کی تھی, اب یہاں کے قیام کے دوران ہمیں کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے. دیکھیے, ہر چیز کے اندر ادب کا اگر لحاظ کیا جاتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو آدمی ادب کا اہتمام کرتا ہے وہ نصیب دار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوب عطا فرماتے ہیں, اور جو ادب کا اہتمام نہیں کرتا وہ بے نصیب ہے, یعنی اس کو کچھ ملتا نہیں. ادب تاجیس از فضل الہی بنہ برسر و برو ہر جا کے خواہی. ادب اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کا ایک تاج ہے, اپنے سر پر رکھ کر جہاں چاہو چلے جاؤ. بہرحال یہ ادب ہمارے اکابر کے ہاں اور خاص طور پر اس تصوف کے سلسلے میں تو ہر چیز کے ادب کا بہت زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے. روزہ ہے, روزے کے آداب کا ہمیں لحاظ کرنا ہے. آپ نے فضائل رمضان سنی, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں صیام و جنت مالم یخرقہا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے, کہ روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے. یہ اس کے ماتحت جو تفصیل فرمائی وہاں حضرت نے روزے کے آداب بھی بتلائے ہیں. روزہ ڈھال ہے, کس سے ڈھال ہے؟ قدیم زمانے کے اندر جب دست بدست لڑائی ہوا کرتی تھی اور ہتھیاروں کے طور پر تلوار, نیزہ اور تیر استعمال کیے جاتے تھے, تو اس وقت دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ایک خاص آلہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ڈھال. وہ لکڑی کا یا لوہے کا بنا ہوا گول شکل میں, جس کو لڑنے والا اپنے ایک ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پکڑتا تھا. دائیں ہاتھ میں تو تلوار ہوتی تھی, دونوں کام کرنے ہیں, دشمن پر حملہ بھی کرنا ہے اور دشمن کے حملے سے اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے. تو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تو دائیں ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی, اور اس کے حملے سے بچاؤ کے لیے بائیں ہاتھ میں وہ ڈھال پکڑے رہتا تھا. وہاں اس نے اگر تلوار کا کوئی وار کیا تو وہ ڈھال اس طرح استعمال کرتا تھا کہ اس تلوار کے, دشمن کے تلوار کے وار کو وہ اس ڈھال کے اوپر روک لے تاکہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ ڈھال جو ہوتی تھی وہ محفوظ ہونی چاہیے, سلامت ہونی چاہیے. وہ اگر پھٹی ہوئی ہو, اندر شگاف ہے, تو اب اگر وہ دشمن کے تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اس کو آگے بڑھائے گا ڈھال کو, تو وہ تو تلوار وہ شگاف کے اندر سے نکل کر اس کو زخمی کر دے گی. گویا وہ ڈھال دشمن کے حملے کو روکنے کا کام نہیں دے گی. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصیام جنۃ ما لم یخرقھا. گویا روزے کو بھی ڈھال بتلایا. یہ روزہ کیسے ڈھال ہے؟ کہا شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے حملے سے حفاظت کا ذریعہ ہے, اس معنی کر کے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام دیتا ہے. تو بہرحال یہ روزے کو ڈھال قرار دیا, لیکن ایک شرط لگائی کہ معلوم یخرق ہا, بشرطے کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے, یعنی وہ ڈھال پھٹی ہوئی شگاف والی نہ ہو. اگر پھٹی ہوئی ہوگی, شگاف والی ہوگی, تو وہ ڈھال دشمن کے حملے سے بچاؤ کا کام نہیں دے گی. یہ ہے اصل بنیاد. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے اسی کے ضمن میں روزے کے آداب کو ذکر کیا ہے کہ روزے کے چند آداب ہیں, ان کا ہمیں لحاظ کرنا ہے. اگر اس کا لحاظ کیا جائے گا تو روزوں کا جو فائدہ ہے وہ کما حق و حاصل ہوگا. چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ بھائی یہ اللہ کے رسول وہ کس سے پھٹ جاتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غیبت اور جھوٹ سے, یعنی زبان کا غلط استعمال اگر روزے کی حالت میں آدمی کرے گا تو روزے کا جو فائدہ اس کو پہنچنا چاہیے وہ پہنچے گا نہیں, اس روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. یہ ڈھال جو تھی وہ پھٹ جائے گی, وہ بیکار ہو جائے گی, وہ دشمن کے حملے کو روکنے کا کام نہیں دے گی. تو ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, وہ بہت اہم ہے. یہاں ہم جو آئے ہوئے ہیں اعتکاف کی حالت میں ہیں, ہمیں اس کا بہت زیادہ لحاظ کرنا ہے. ویسے دیکھو اعتکاف کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب سے کٹ کر کے اللہ کے گھر میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائے, کسی کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہ ہو, بس اللہ ہی کی ذات سے وہ انس حاصل کرے, یعنی اللہ کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ اس کا دل اور اس کا جی اسی میں لگا رہے, اسی میں اس کو مزہ آوے, لطف آوے, اسی اللہ کی یاد سے وہ مانوس ہو جائے. اب یہاں تو اعتکاف کے اندر سینکڑوں آدمی آ گئے, اب یہ یکسوئی کہاں سے لائیں گے؟ اعتکاف کا جو مقصد ہے یکسوئی حاصل کرنا, تو بھائی صوفیہ کے یہاں جو ہے وہ بہت سارے طریقے ایسے بتلائے جاتے ہیں کہ بھائی آدمی جو ہے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی جیسا تنہا ہوتا ہے اور تنہائی میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ مشغول ہوتا ہے ایسا اپنے آپ کو بنا لے. یعنی اتنا بڑا مجمع ہے لیکن آپ کا دھیان آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی نہیں چاہیے. آپ تو یوں سمجھے کہ میں اکیلا ہوں اس مسجد میں اور مجھے تنہا اپنے ان اعمال کو جو مجھے انجام دینے ہیں کرنا ہے. تو یہ اگر جو ہے نا خلوت در انجمن ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی, انجمن تو کہتے ہیں بڑے مجمع کو کہ لوگوں کے درمیان رہ کر کے آدمی اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہو جیسے تنہائی میں بیٹھنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اس کیفیت کو ان کے یہاں کہا جاتا ہے خلوت در انجمن. مجمع کا ہونا اس کے اللہ کی طرف توجہ کے درمیان میں حائل اور رکاوٹ بنتا نہیں ہے, ایسا مزاج بنا لے. تو یہاں پر بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ ہاں ہم تو اعتکاف کے لیے آئے ہیں اور اعتکاف کا مقصد تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب لوگوں سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, اور یہاں تو ساری دنیا کے لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی ہمیں اپنے اسی مقصود کو سامنے رکھنا ہے, کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی. یہ سلوک کے آداب کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جہاں آداب بیان کیے گئے ہیں وہاں تو یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے مشائخ کی صحبت کے اندر آتے ہیں تو وہ اگر ایک کمرے میں دو ساتھی رہتے ہیں تو وہ بھی آپس میں بات چیت نہیں کریں گے سوائے سلام اور اس کے جواب کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں باقاعدہ اس کا اہتمام, جو لوگ خانقاہ میں آتے تھے رہنے کے لیے ان کو باقاعدہ جو حجرے اور قیام گاہیں دی جاتی تھی, کبھی ایک حجرے میں دو یا تین آدمی ہیں تو وہ ان کو اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ آپ تو یہ سمجھیے کہ میں اکیلا اس حجرے میں رہتا ہوں, تو باقی جو دو ساتھی ہیں ان سے آپ کو کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے. ہاں کمرے میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے, اور کوئی دوسرا ساتھی جو دوسرا ساتھی وہ آیا ہے وہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دیں گے. سلام اور اس کے جواب کے علاوہ اور کوئی بات چیت آپس میں ہونی نہیں چاہیے. یہاں بھی ہمارا ایک مزاج یہی ہونا چاہیے کہ یہاں رہ کر کے ہم گفتگو سے بات چیت سے اپنے آپ کو روکیں. یہ بات چیت جو ہے نا کلام, یہ لوگوں کے ساتھ یہ سارے فساد کی جڑ ہے. ہمارے ادر شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو رمضان میں کوئی مجلس آپ کی ایسی نہیں جاتی تھی جس میں آپ یہ نہ فرماتے ہوں کہ بھائی کھاؤ پیو پڑھو سو لیکن باتیں مت کرو. ایک جملہ ہمیشہ حضرت اور باقاعدہ اعلان کراتے تھے کہ باتیں مت کرو, اور حضرت کا خود بھی باتیں مت کرو مجھ سے بھی بات کرنے کی بات مت کرو. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ہمارا یہ رمضان کا جو نظام ہے وہ تو چمگادڑوں کی مہمانی ہے. چمگادڑ ہوتا ہے نا وہ جو لٹکتا ہے رات کو چلتا ہے, وہ ایک چمگادڑ کے یہاں دوسرا چمگادڑ اگر مہمان آئے گا تو چمگادڑ کیا کرے گا کہ بھائی میں لٹکا ہوا ہوں تو بھی لٹک جا, بس یہ چمگادڑوں کی مہمانی. یعنی گویا ہم اپنے کام میں مشغول ہیں آپ بھی مشغول ہو جائیے, بات چیت کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ آنے کے بعد بہت سے ساتھی کہلواتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں مجھے ملاقات کرنی ہے. بھائی آپ کو میری ملاقات کرنے کے لیے تھوڑا میں نے بلایا ہے, میرا وقت میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں, میں نے تو اس لیے بلا یہاں جمع کرنے کیا آپ کو کیا آپ آئے ہیں کہ آپ اپنے کام, میں اپنا کام کرتا ہوں آپ اپنا کام کیجیے. گفتگو اور بات چیت کا نام مت لو. اگر یہ سب ہی یہ 700-800 آئے ہوئے ہیں ہر ایک کو میں وقت دوں تو میرا تو کباڑا ہو جائے گا, سمجھا ہے کہ نہیں. تو حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی ہم کام میں لگے ہوئے ہیں آپ بھی کام میں لگ جائیے. حضرت کا جملے کا مطلب یہی تھا. تو گویا बातचीत से अपने आप को रोकना, वैसे भी सूफिया के यहाँ मुजाहदात के उसूल और बुनियाद के तौर पर चार चीज़ें बतलाई जाती हैं, तकलील ताम, तकलील मनाम, तकलील कलाम और तकलील इख्तिलात माल अनाम। खाना कम खाएं और जो है कम सोए और बात कम करें और लोगों के साथ मेलजोल कम रखें। हमारे अकाबिर में हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब नवर अल्लाह उमर कदहू, जो सैयदुत्ताइफा यानी हमारे इस ताइफ़े देवबंदिया के सरदार, यही जैसे हजरत जुनेद को सैयदुत्ताइफा ताइफ़े सूफिया के सरदार, तो हजरत हाजी साहब को भी सैयदुत्ताइफा कहते हैं। तो सैयदुत्ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई देखो, ये पहले ज़माने के जो लोग थे जिनके कुवा बड़े मजबूत हुआ करते थे, जिनकी गिजाएँ भी बहुत जो है बड़ी मकदार में हुआ करती थी, उनके लिए ये मुजाहदा था। कौन सा? तकलील ताम का। हम तो ऐसे ऐसे कमज़ोर हैं कि अगर हमारी रिजा तीन तीन रोटी है उसमें अगर एक कम करने जाएंगे तो वो तरावी की 20 रकात में खड़े ही नहीं हो सकेंगे। तो गोया ये तकलील ताम का मुजाहदा जो है वो हदत फरमाते थे कि वो मुतकद्दिमीन के लिए। हदत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहू अपने एक मजमून में फरमाते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाल उलूम में तकलील ताम के इस मसले की बहस करते हुए जो खुराक की मकदार लिखी है तो वो उस ज़माने के लोगों के अतबार से उसको हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस ज़माने के जो लोग थे उनकी जो गिज़ा थी, उनके जो कुवा थे उसके अतबार से, तो बहरहाल हजरत हाजी साहब फरमाते हैं कि वो मजबूत कुवा वाले लोग थे, उनके लिए ये मुजाहदा था, हम तो कमज़ोर हैं। हम कहते हैं भाई आपको जितनी भूख, आपको आपकी जितनी भूख है उसके मुताबिक खाओ, इतना है कि भूख से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। वैसे भी शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती, फुकहा ने भी भूख से ज़्यादा पेट भरने को मना लिखा है, आलमगिरी में मसला है, वो गिज़ा हलाल नहीं है वो उतनी। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत हाजी साहब फरमाते थे कि भाई आपकी जितनी भूख है वो, अब वो कितनी है? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी एक बहुत अच्छी अलामत बतलाई कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते 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 एक मरहला ऐसा आता है कि अब आपका जो है पेट भर गया है, अब पेट के अंदर वह ये कभी खाना, लेकिन आपके दिल के अंदर ख्वाहिश में खाना ज़रा लजीज है तो उस लज्जत की वजह से आपका जी ये चाहता है कि दो चार लुकमे और खा लें, लेकिन अब आगे जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, इसलिए पेट जो है उसके लिए तैयार नहीं है। एक मरहला ऐसा आता है कि आदमी ये सोचता है कि मैं अब आगे खाऊं या न खाऊं, कश्मकश में पड़ता है, बस कहा जब ये मरहला आवे हाथ रोक दो, वहाँ इतना वहाँ तक आप खा सकते हैं। हमारा किल्लत ताम वाले मुजाहिदे को तो हमारे बुजुर्गों ने जो है हम पर से क्या कर दिया है साकित, लेकिन इतना भी न खावे कि बदहजमी की डकारें आती रहे। अदर शेख ने जैसा फजाइल रमज़ान में लिखा है ना कि हिफ्ज मा तकद्दम करते हुए इतना ज़्यादा शहरी में न खा ले कि दिन भर जो है बदहजमी की डकारें आती रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। और जो है तो ये इस मुजाहिदे से तो यहाँ भी हम कभी कोई ऐलान हुआ कि खाना कम खाओ, या आपके सामने कोई प्लेट रख कर ये कह दिया गया बस यही प्लेट, इसके बाद आगे कुछ मिलेगा नहीं, जो है वो आप खा लो, यहाँ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खाने के मामले में कोई पाबंदी नहीं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाइए। ये तकलील ताम वाला जो मुजाहदा था वो तो हमारे बुजुर्गों ने उसको क्या कर दिया है, हम पर से उठा लिया हमारी कमज़ोरी को देखते हुए। लेकिन शरीयत ने खाने के सिलसिले में जो हिदायतें दी हैं उनको अलबत्ता हमें मलहूज रखना चाहिए। आम तौर पर जो लिखा जाता है कि एक आदमी अपने पेट के तीन हिस्से करे, एक गिज़ा के लिए, एक जो है पानी के लिए और एक हवा के लिए, ये नहीं जो किसी खान साहब ने कहा था कि भाई खाना आवे तो यहाँ गले तक खाओ, शराब पानी तो वो तो अपनी जगह आप कर लेगा, और रही हवा सुसरी उसका क्या भरोसा, वो आवे या ना आवे, यानी वो सांस का क्या ठिकाना है, कभी खत्म हो जाती दोबारा, ये उसूल नहीं चलाना है हमको। तो खाने की वाली जो जो मुजाहदा था उससे हमको गया ये कर दिया। दूसरा मुजाहदा तकलील मनाम का, कम सोने वाला, कल जैसा कि अर्ज किया गया था और मुफ्ती अबू बकर साहब ने भी पहले रोज जो मामूलात की तफसीलात बताई थी उसके अंदर आपको बताया था कि आप यहाँ सोने के जो अवकात हैं उसके अंदर आपको उतना मौका सोने का दिया जाता है जितनी नींद अतिबा और डॉक्टर लोग एक सेहतमंद आदमी के लिए ज़रूरी करार देते हैं। 6 घंटे की नींद, 5-6 घंटे की, 5 घंटे तो सुबह ही मिल जाते हैं, 5 बजे सोते हैं, 10 बजे आपको उठाते हैं, बस वही यूँ समझ लीजिए कि काफ़ी हो जानी चाहिए। और फिर शाम को जिक्र के बाद जो है मौका मिलता है घंटा डेढ़ घंटे का और 1.25 घंटे का, और उसके बाद बहुत से कमज़ोर वो हैं जो रात को भी फ़ायदा उठाते हैं, कमज़ोरों के लिए है, बूढ़े वगैरह जो पूरी रात नहीं जाग सकते। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि भाई जवानों को तो ये तो गर्मी की रातें हैं बहुत छोटी छोटी, हम अपने शाम के निज़ाम से जब फारिग होते हैं यानी तरावी से और उसके बाद ख़त्म यासीन और दुआ वगैरह से और बयान से, तो तकरीबन 12:30-1 तो 12:30-1 तो बज ही जाता है, और फिर जो नाश्ता होता है उसके अंदर 1:15 बज जाता है, फिर आपको उठाने के लिए बताया गया कि 2:45 बजे उठाएंगे, तो 1.5 घंटा रहता है, तो 1.5 घंटा जाग लेने में क्या मुश्किल है, 1.5 घंटा ही मजीद जागना है ना, और तो दोबारा 1.5 घंटा जाग कर वे आप ये फजीलत हासिल कर सकते हैं कि हमने रात भर जो है अल्लाह की इबादत की। लेकिन अगर उसकी वजह से कोई उजबया किबरा पैदा होने का अंदेशा हो तो 15-20 मिनट लेट भी सकते हैं। खैर, तो बहरहाल ये तो सोने की बात मैं कर रहा था कि सोने वाले मुजाहदे को भी हमारे बुजुर्गों ने हमारा शेख ऐलान होता था भाई खूब खाओ और जितना आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आराम करो। तो ये दो मुजाहदों को तो हमारे अकाबिर ने बुजुर्गों ने हम पर से उठा लिया, दो रह गए क्या, तकलील कलाम और तकलील इख्तिलात माल अनाम, लोगों के साथ मेल जोल कम। अब देखो कोई आदमी खाना खाएगा तो हो सकता है कि ज़रूरत से कम खाया, ज़रूरत पूरी न होने की वजह से उसको उस कम खाने के नतीजे में कुछ ज़ौफ और कमज़ोरी लाहिक हो जाए और वो अपने जो ज़रूरी जिम्मेदारियां हैं फ़राइज मनसबी हैं उसको अदा न कर सके। यही हाल सोने का, पूरी नींद अगर नहीं मिली हो सकता है कि उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो, लेकिन लोगों के साथ अगर आप मेलजोल नहीं करेंगे तो कौन सी बीमारी होने वाली है, पेट में दर्द हो जाएगा, आँख में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, क्या होगा, लेकिन बाद लोगों को चैन ही नहीं पड़ता मिले बगैर। ये तकलील इख्तिलात माल अनाम जो है लोगों के साथ मेलजोल न करने से कोई आपको जिस्मानी ज़रर पहुंचने वाला नहीं है और रूहानी तो फायदा ही फायदा है, उसी के लिए तो ये मुजाहदा रखा गया है। और चौथी किस्म जो थी वो तकलील कलाम, बातचीत कम करना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये ज़बान जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक है ज़बान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि वो अपनी ज़बान को पकड़ कर मरोड़ रहे हैं, क्या बात है, क्या हादल्लज़ी अवरदनी अल-मवारिद, इसी ने तो मुसीबतों के अंदर डाला है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकायदा अपने मुँह में कंकर रखते थे ताकि बेज़रूरत बोलने की नौबत ना आए, लॉकिंग सिस्टम, क्या मुंह के ऊपर ताला। आप तो मोबाइल को लॉक करते हैं, अपनी पेटी वेटी को लॉक करते हैं, जरूरत तो लॉक करने की अपनी जबान को, समझ आया कि नहीं। तो अब ये कौन कर रहा है, हजरते ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں جن کو سب سے افضل قرار دیا گیا, وہ اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ منہ میں کنکر رکھ رہے ہیں تاکہ بلا ضرورت بغیر سوچے ہوئے بولنے کی نوبت نہ آئے. اس کی ضرورت تو ہمیں تھی. میں تو کہتا ہوں ڈھیلا ہی رکھنا چاہیے ہم کو تو. ہم لوگ تو کنکر کے ساتھ بھی بولنے کی کوشش کریں گے, سمجھا کہ نہیں. تو بہرحال یہ زبان جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. بہت ساری روایتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی تاکید فرمائی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, بہت ساری روایتیں ان سے آئی ہیں. ان کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی مشکات میں, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ, کہ وہ اعمال وہ کام کون سے ہیں جو آدمی کو نجات اور چھٹکارا, کہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. ان میں پہلی چیز تھی املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, کنٹرول میں رکھو, زبان کو کنٹرول میں رکھو. یہ جہاں بے کنٹرول ہوتی ہے نا بس مصیبتیں آتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو آدمی کے سارے اعضا زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تو سیدھی رہی ہو, ہماری سلامتی تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو اگر ٹھیک رہی تو ہم سلامت, اور تو اگر ادھر ادھر ہوئی تو اندر ہے, مصیبت ہم کو بھگتنی پڑے گی. آدمی کوئی غلط بات بولتا ہے تو مار تو پڑتی ہے کس کو, اس کی پشت کو, دوسرے اعضا کو. تو گویا سارے اعضا اس زبان کی بے احتیاطی سے ڈرتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے صحیح استعمال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب الایمان میں وہاں مشکات میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. اس میں اس سب کا خلاصے کے طور پر فرمایا کہ یہ زبان. تو حضرت معاذ نے پوچھا کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ کہا بہت سے لوگ جہنم کے اندر اوندھے منہ اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے. جہنم میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں زبان جو ہے سر فہرست ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسان کے مختلف اعضاء سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان کی تفصیلات لکھی. آنکھ کے گناہ, کان کے گناہ, ہاتھ کے گناہ, پاؤں کے گناہ, پیٹ کے گناہ, زبان کے گناہ. تو اس میں سب سے لمبی فہرست کس کی ہے؟ زبان کے گناہوں کی. زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, دوسرے اعضاء سے اتنی بڑی مقدار میں گناہ صادر نہیں ہوتے. تو بہرحال زبان کی حفاظت بڑی اہمیت رکھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے, قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اگر کوئی چیز لمبی قید کی حقدار ہے تو وہ زبان ہے. لمبی جیل میں ڈالنے اگر کسی کو ڈالنا چاہو تو آپ کس کو ڈالو؟ زبان. حضرت طاؤس بڑے تابعی ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ میری زبان یہ درندہ ہے, مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ مجھے پھاڑ نہ کھائے. حضرت ربیع ابن خیثم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں زہد اور ورا میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا, حالانکہ حضرت علقمہ اسود ان کے علمی اعتبار سے ان کا مقام بڑا, لیکن زہد میں ان کا اتنا اونچا مقام تھا کہ جب وہ آتے تھے تو لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے, اپنے پاس یہاں جاؤ, اور ان کو دیکھ کر یہ فرماتے تھے لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحبک, کہ اگر حضور تم کو دیکھتے تو ضرور تم سے حضور محبت کا معاملہ فرماتے. ये उनको उनका मकाम था, उनकी आदत थी कि एक तो उनके मुताबिक लिखा है 20 साल तक उन्होंने दुनिया की कोई बात अपनी जबान से नहीं निकाली 20 साल। और सुबह को जब बैठते थे तो अपने पास कलम दवात और कागज लेकर बैठते थे, जब कोई बात बोली जबान से उसको लिख ली, और शाम को फिर उस अपना मुहासबा करते थे कि कोई बात बिना जरूरत या फजूल तो मैंने अपनी जबान से नहीं निकाली। एक एक बात के मामले में वो हजरात क्या रहते थे, मोहतात रहते थे। हजरत रिबाह कैसी बहुत बुजुर्ग हैं, एक मरतबा गुजर रहे थे, एक मकान के पास से गुजरे और नया मकान बना हुआ था, देखकर पूछा कि ये कब बना। पूछने को तो पूछ लिया, जबान से सवाल निकल गया, महान ख्याल आया कि ये मैंने फजूल सवाल किया है, तो अपने नफ्स को खिताब करते हुए कहते हैं तूने ये फजूल सवाल क्यों किया, तुझे मैं 1 साल के रोजों की सजा दूंगा, यानी इस एक सवाल पर 1 साल तक रोजे रखूंगा। मालिक इब्ने ज़ैगम कहते हैं कि एक और बुजुर्ग हैं हसान इब्ने अबी सिनान, वो कहते हैं कि वो एक मरतबा असर के बाद हमारे घर तशरीफ लाए, पूछा तुम्हारे वालिद साहब का, वो लेटे हुए हैं, तो क्या ये कोई सोने का वक्त है। अब वो चले गए, हमने बाद में आदमी भेजा कि भाई आप कहें तो हम उठावें। बहुत देर के बाद वो आदमी आया, कहा मैं तो उनके पीछे पीछे चलता रहा, वो तो अपने नफ्सों से बातें करते थे कि तूने ऐसा क्यों कह दिया कि ये सोने का वक्त है, तुझे क्या मालूम आदमी की क्या ज़रूरत है, किसी आदमी को कब ज़रूरत पेश आ जाए सोने की, तूने ऐसी फजूल बात क्यों की, मैं अब तुझे ये सजा दूंगा कि 1 साल तक मैं लेटूंगा नहीं सोऊंगा नहीं। वो एक ऐसी ऐसा सवाल उस पर अपने आप का मुआखजा करते, अपनी निगरानी रखते थे। हजरत दाऊद ताही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और कमरे को ऊपर देखा, छट उसकी कड़ी जो लकड़ी होती है बली जिसको गुजराती में वड़ी कहते हैं वो टूटी हुई थी, तो वो कहने लगा हजरत ये आपके कमरे की छत की कड़ी तो टूटी हुई है, कहा कि 20 साल से मैंने देखा ही नहीं उसके ऊपर। गोया फजूल नजर से भी वो अपने आप को बचाना। हमारा हाल तो है कि कुरान पढ़ रहे हैं, वो पास में आ गया, कुरान पढ़ना छोड़कर उसको देखेंगे कौन आया, यानी हमारे अंदर ऐसी बुरी आदतें सिरायत कर गई हैं कि हमें उनकी बुराई का भी एहसास नहीं। तजस्सुस का ऐसा मिजाज, दो आदमी कोई आदमी जा रहा है तो देखेंगे, यहां तक कि वो निगाह से ओझल हो गया तो, और जरा खिसक करके जब तक के वो अपनी उसकी कोशिश ये होगी जब तक मैं उसको देख सकता हूं भाई क्या मिला उसको देख करके। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये फजूल चीजों में हम लगे हुए हैं, तो जबान की हिफाजत बहुत अहमियत रखती है। अदर शेख रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल अक्ताब इस दौर के एतबार से हमारे सिलसिले तसव्वुफ की बहुत सी बातों के मुतालिक हजरत ने ऐसी बातें इरशाद फरमाई, आप फरमाते थे भाई बात मत करो, कोई अगर यहाँ आकर के अपने आप को फजूल बात से रोकेगा तो उम्मीद है कि वो फायदा उठा करके जाएगा। एक साहब को वहाँ सहारनपुर में एक साहब ने जो है अपने गले के अंदर तख्ती लटका रखी थी, मैं मुझसे बात मत करो, वहाँ हमारे गांव के एक साहब थे वो अदर शेख ताकीद फरमाते थे बात मत करो, तो उन्होंने इसे तख्ती लगा रखी मेरे साथ बात मत करो। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि ये बातों से अपने आप को रोक, ये सब खराबियों की जड़ है, वही हमारे औकात को भी ज़ाया करती हैं बल्कि हमारी नेकियों को भी बर्बाद करती हैं। हमारी बातें क्या हैं, किसी न किसी के ऊपर कोई तनकीद करेंगे, किसी की तनकीद करेंगे, किसी पर कोई एतराज़ होगा, किसी की गीबत होगी। अब ये मस्जिद में रह कर के ये सारे काम अगर हम करेंगे रोज़े की हालत में तो फिर क्या हाल होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ा उससे क्या हो जाता है, फट जाता है। फिर बाज़ों का हाल तो ये कि उस गीबत के ऊपर तंबीह की जाए कि भाई गीबत मर गया, ارے مول صاحب حقیقت ہے, حقیقت ہے, یعنی میں جو کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہے. ارے بھائی ویسا ہی ہے تب تو غیبت ہے. نبی کریم ترمذی شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کے متعلق. کسی نے پوچھا تو کیا تم اپنے بھائی کی غائبانہ غیر حاضری میں ایسے انداز سے اس کا تذکرہ کرو جو اس کو ناپسند ہو. آدمی کے کسی چیز کا, اس کے کپڑے کا تذکرہ, اس کے مکان کا تذکرہ, اس کی سواری کا تذکرہ, اس کے اندر بھی کوئی عیب اگر نکالتے ہیں تو وہ بھی کس میں داخل ہے؟ غیبت کے اندر داخل ہے. تو بہرحال حضور نے فرمایا ایسے انداز سے تذکرہ کرنا جو ناپسند ہو غیبت ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ بات اس کے اندر اگر ہے تو کا ہے تبھی تو غیبت ہے, ہے تو ہی غیبت, اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم لوگ غیبت کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ غیبت ہو جاتی ہے ہم سے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا. بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اپنی زبان کی حفاظت کے معاملے میں. حضرت منصور ابن معتمر بہت بڑے محدث ہیں, عشاء کے بعد 40 سال تک کسی سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے, زبان کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام. اور ہم روزے کی حالت میں غیبت کریں, بعض علماء کے ہاں تو غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو عورتوں کو روزہ بہت لگا, روزے کی حالت میں اتنی شدت کے ساتھ بھوک کا احساس ہوا کہ ہلاکت کے قریب ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی, آپ کو بتایا گیا, تو آپ نے پیالہ بھیجا, ان سے کہو کہ اس میں قے کریں. قے کی تو اندر سے گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. کہیے تو کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی حلال چیز سے تو روزہ رکھا, کھانا جو حلال ہے, اور حرام چیز کی یعنی غیبت. ولا یکتب بعضکم بعضا, ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ, تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے. کیا تو کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو. قرآن نے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا, اور وہ تو حقوق العباد میں آ جاتی ہے. بھائی کوئی آدمی کوئی ایسا گناہ کرے جس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے, حقوق اللہ سے, تو جس دن اس کو اپنے اس گناہ کے اوپر ندامت ہوگی, اللہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے گا اور جو ہے توبہ کرے گا, تو وہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. لیکن یہ غیبت کی ہے تو اس کا تعلق تو بندے کے حق سے ہے, جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف نہ کرائے وہاں تک معاملہ صاف ہوتا نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زبان کی حفاظت یہ روزے کے آداب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہاں رہ کر بھی آپ حضرات اس کا خاص اہتمام کریں, کسی کے ساتھ, اپنے ساتھی کے ساتھ بھی جو ہے ضرورت کے بغیر بات نہیں کرنی. اور ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بس اپنے کام میں لگے رہو. تو آداب میں سے ایک چیز تو یہ تھی. دوسری چیز اپنی آنکھ کی حفاظت. آنکھ کو بے گویا نامناسب چیزوں کے دیکھنے سے, بعض تو حرام ہی ہیں, جیسے اب یہاں بھائی اجنبی عورتیں, نامحرم عورتیں تو یہاں آنے سے رہیں, لیکن کوئی بیریش آ گیا اور اس بیریش کو آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا شہوت کی نظر سے, اور شوافی کے یہاں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو جیسا کہ ان کے یہاں مسئلہ ہے, مطلقاً دیکھنا حرام, چاہے بنظر شہوت ہو یا بغیر اس کے ہو. احناب کے یہاں قید ہے شہوت کی. تو بہرحال کسی جو ہے بیریش کو آپ دیکھ لیا ہے روزے کی, تو یہ حرام دیکھنا ہوگا. ویسے بھی النظرۃ صاحب مسموم من سہام ابلیس من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ یہ بدنگاہی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. سہم مسموم, جس نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی ایسی حلاوت پیدا فرماتے ہیں جس کو وہ محسوس کرتا ہے. یہ بندگاہی کی وجہ سے طاعت کا نور ختم ہو جاتا ہے. ہم روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، سب کچھ کریں، اس سے جو انوارات حاصل ہوتے ہیں قلب کو، وہ بندگاہی کی وجہ سے وہ سارے انوارات کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ ختم ہو گیا. کتنی خطرناک چیز ہوئی، ساری محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا. اس لیے اپنی نگاہ کی، اور پھر یہاں خالی نامحرم عورتیں، جو زندہ ہے اس کو ہی دیکھنا نہیں، نامحرم عورتوں کی تصویریں. بہت سے لوگ یہاں اعتکاف کی حالت میں فون، اسمارٹ فون لائے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ والا یہ کھول کر کے اس میں یہ تصویریں دیں. ایک تو مسجد کا معاملہ، مسجد کے اندر تصویر. حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ او کلب، جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے. یا اللہ کے گھر میں اس طرح، گویا مسجد کی اتنی بڑی توہین، اتنی خطرناک. یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. ہم آنے آئے تھے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس کے بجائے جو ہے وہ اللہ کا غضب اور ناراضگی لے کر کے جا رہے ہیں. اس لیے اور بات کی بات ہوئی تھی، جیسے مسجد میں بات کریں گے فضول بات، دنیا کی بات مسجد میں کتنی خطرناک ہے. حدیث میں ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اسکت لیا ولی اللہ، کہ اللہ کے ولی خاموش رہے، اور اس کے بعد بھی اگر اس کی بات کا سلسلہ، وہ اللہ کے فرشتے تو کہتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے کانوں میں ہماری صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. اللہ کے بہت سے بنتے ہیں جو سنتے ہیں اس کو، تو پھر بھی وہ باز نہیں آتا، تو آگے کہتے ہیں اسکت یا بغیظ اللہ، کہ اللہ کے دشمن خاموش رہے. اس پر بھی اگر وہ خاموش نہیں رہتا، بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اسکت لعنت اللہ علیک، خاموش ہو جا، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. اب دیکھیے یہ فضول باتیں کہاں تک پہنچاتی ہے. مسجد کی بات ہوئی ہے تو مسجد کے اندر، اب اعتکاف کر رہے ہیں اور فضول باتوں میں لگیں گے، مجلس کریں گے تو. اس لیے اور آداب کی بات چل رہی تھی، ان آداب کے اندر اس کا بہت لحاظ کرنا ہے. ایک ایک ادب آدمی کو اللہ کا قرب دینے والا ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.